الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم یہ مضمون چل رہا ہے خوف اور اللہ پاک کی رحمت سے متعلق کہ اللہ پاک نے اس امت کو کامیابی اور بھلائی کے لیے ہر اصول عطا فرمایا ہے، ضابطے بتا دیے ہیں کہ ان اصولوں کو اپنا لوگے، ان ضابطوں پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنا آسان ہوگی۔ گزشتہ کئی مضامین میں خوف اور امید سے متعلق، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اللہ پاک کے عذاب اور رحمت سے متعلق، یا جنت اور دوزخ سے متعلق، یا حاصل کلام جس کو کہا جائے تو اللہ پاک کی رضا مندی اور ناراضگی سے متعلق مضامین چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو چیزیں ہم کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ بسا اوقات خوف انسان کی نجات کے لیے کام آ جاتا ہے، اور بسا اوقات محبت انسان کی نجات کے لیے کام آ جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی، انصاری صحابی ہیں، جس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تبوک مدینہ طیبہ سے بہت دور ایک مقام ہے۔ اس دوران یہ بزرگ صحابی جو مدینہ طیبہ میں بیماری کی حالت میں ہوں گے وفات پا گئے۔ انتقال جب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت جبریل امین کو 70,000 فرشتوں کی معیت میں زمین پر اترنے کا حکم ملا۔ حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کی فوج کو لے کر مدینہ طیبہ میں اترے، اور حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو لے کر تجہیز اور تکفین کے بجائے سیدھا تبوک لے پہنچے، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے تبوک کے مقام پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ان صحابی کے جنازے کو لایا گیا، وہاں جتنے بھی صحابہ موجود تھے وہ تمام کے تمام، اور 70,000 فرشتے جو آسمان سے اترے تھے وہ، اور جبریل امین اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام بزرگ ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان صحابی کی جنازے کی نماز پڑھی، اور جنازے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبریل امین دوبارہ سے 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان صحابی کی میت کو لے کر مدینہ طیبہ واپس لوٹے، اور لوٹنے کے بعد جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دوسرے موقع پر حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا خصوصیت ہے کہ مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے والے معاویہ بن معاویہ کا جنازہ اللہ پاک نے اس اعزاز کے ساتھ تبوک ہمارے پاس بھیجا اور ہم سے جنازے کی نماز پڑھوائی، تو کیا وجہ تھی؟ اس پر حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس سورہ اخلاص کی محبت سے اور اس کی محبت میں اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو ایک قرآن کریم کی مختصر سی سورت جو کامل اور مکمل توحید پر مبنی ہے، قل، آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، بالکل بے نیاز ہے، مستغنی ہے، لم یلد، نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، نہ خود وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفواً احد، کائنات میں کوئی بھی اس کا ہم سر، ہم پلہ، اس کی جوڑ کا، اس کی ٹکر کا کوئی بھی ایک بھی نہیں ہے، وہ یکتا وحدہ لا شریک، یہی تو وہ دیوانگی کا جام تھا جو حضرت بلال حبشی نے پی لیا تھا غلامیت کی حالت میں، اور احد احد کے نعرے بلند کرتے تھے ظلم و ستم کی چکی میں جب پیسے جاتے تھے. لوگ حیران ہوتے تھے کہ پاگل ہیں کہ اتنی مرمت ہو رہی ہے، اتنی پٹائی لگ رہی ہے، اتنی کٹائی ہو رہی ہے، سخت دھوپ کے عالم میں تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن کو جسم پر ننگے بدن کو ریت پر لٹا کر جسم پر بھاری پتھر رکھ کے گھسیٹا جاتا تھا، جسم کی کھال ادھڑ جاتی تھی اور چربی پگھل کر باہر آتی تھی، اس کے باوجود بھی احد احد کا نعرہ لگاتے تھے. تو لوگ حیران ہوتے تھے کیسے دیوانے ہیں. کسی نے پوچھا، اعتراض کیا کہ تم اپنے جس رب پر ایمان لائے ہو وہ تمہیں بچاتا کیوں نہیں؟ آخر تم نے جس کو مانا، اپنا معبود منایا، تو اس سے مدد مانگو؟ تم تو یہاں صبح و شام ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، آخر وہ تمہارا رب تمہیں کیوں نہیں بچاتا؟ اس پر جو آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ جب تم ایک چھوٹا سا مٹی کا مٹکا خریدتے ہو تو 100 مرتبہ اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، چٹھا ہوا تو نہیں، پانی بھرنے کے قابل ہے کہ نہیں. فرمایا کہ میرا رب مجھے ایمان کی دولت سے نواز رہا ہے، کیا وہ مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ میں ایمان کی دولت کے قابل ہوں کہ نہیں؟ تو وہ حضرات تھے، بڑی اونچی شخصیات تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سورہ اخلاص کی محبت، دنیا ہی میں اللہ پاک نے یہ نتیجہ دکھا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر گئے ہوئے تھے تو حضرت جبریل امین کی معیت میں 70,000 فرشتوں کی جماعت اس محبت کرنے والے صحابی کے جنازے کے لیے تشریف لائے، اور پھر ان کا جنازہ تبوک لے جایا گیا. تو بسا اوقات محبت انسان کی نجات کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور بسا اوقات خوف اور ڈر. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا، وفات کے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹوں میں مر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، میری وصیت تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا. کہا کہ میری وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہو گئی تو میں شرم کے مارے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، اور میرے گناہ اس قدر زیادہ اور اس قدر گھناؤنے ہیں کہ اگر میری گرفت ہو گئی تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے مرتے مرتے وصیت کر گئے کہ میرے مر جانے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، اور پھر اس کو بالکل جلا کر راکھ کر دینا، چورا چورا جب ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس کو دو حصوں میں بانٹ لینا، ایک حصہ ہواؤں میں اڑا دینا، پہاڑوں پہ ادھر ادھر ہواؤں کے اندر بکھیر دینا، اور دوسرا جو آدھا حصہ بچے گا اس کو پانی میں بہا دینا، سمندر میں، دریاؤں میں. چنانچہ اولاد نے وفات کے بعد اس وصیت کو نافذ کیا، اور اسی طرح کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والد کی وصیت کو پورا کرنے کی خاطر ان کے جسم کو جلایا، جلا کر بالکل خاکستر کر دیا، اور اس کے بعد ان کی خاک کو دو حصوں میں تقسیم کیا، راکھ کو دو حصوں میں بانٹ کر آدھی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا اور آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ان کے وجود کو کہ جمع ہو جا. اللہ پاک قرآن کریم میں کئی جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اس ارادہ کن کے ساتھ ہی وہ چیز ہو جاتی ہے. تو بس ارادہ کن ہوا، آنن فانن وہ سارے ذرات سمٹ کر اس کا وجود تیار ہو گیا، رب ذوالجلال کے سامنے زندہ و سلامت کھڑا تھا. اللہ پاک نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ تو نے کیوں کیا؟ تو اس پر جو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ من خشیتی کا یا رب، اے رب صرف تیری خشیت سے، تیرے ڈر سے، اور جس چیز کا مجھے ڈر تھا اس سے بچنے کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جا، تیرے اس ڈر کی وجہ سے ہم نے تجھ کو بخش دیا. وہ سارے گناہ جو زندگی بھر کیے تھے اور اس کی وجہ سے جو دل میں ایک ڈر اور خوف تھا، یہی خوف ان کی نجات کے لیے کام آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے معاملات عجیب اور غریب ہوا کرتے ہیں کہ جب وہ بندے کے اندر خوف پاتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں، تو اللہ پاک بھی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ تو ڈر رہا ہو، رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو اور اللہ پاک اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ نہ فرمائے. ہم اور آپ انسان ہیں، مخلوق ہیں، ہماری آل اولاد میں سے اگر کوئی بچہ کسی بات پہ اڑ جائے، رونا شروع کر دے، تو شروع میں اگر ہم اس کی بات کو ٹال رہے ہوں، انکار کر رہے ہوں، لیکن بچہ جب مسلسل روتا رہتا ہے، فریاد کرتا ہے، منت اور سماجت کرتا ہے، تو آخر کار ہمارا دل پسیج جاتا ہے اور دل چاہتا ہے چلو اس کی بات کو تسلیم کر لو، اس کے آنسو دیکھے نہیں جاتے. تو اللہ پاک کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ بندہ جب اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے، بھلے وہ محبت کے آنسو ہوں یا خوف کے آنسو ہوں، تو اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے خوف. بسا اوقات محبت سے نجات مل جاتی ہے، بسا اوقات خوف سے نجات مل جاتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ 10 جانور ہیں جو اسی محبت اور بڑے حضرات کی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، جن میں سے سب سے پہلا جانور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، قصوہ نامی اونٹنی، جو آپ کی خصوصی سواری تھی جس پر آپ سفر کیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سواری ہو، آپ کی ہم نشینی اس کو ملی ہوئی ہو، حضور کی سواری کی خدمت انجام دیتی ہو، تو اس برکت سے اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ان کو بطور معجزہ عطا کی گئی تھی، کہ جو قوم کے لیے ایک آزمائش تھی اور امتحان تھی، وہ بہت زیادہ کھایا کرتی تھی اور بہت زیادہ پیا کرتی تھی. اللہ پاک کی طرف سے قوم کے لیے آزمائش تھی کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی، ایک دن قوم کی ہوگی. جس دن اونٹنی کی باری ہوتی پورا وہ تالاب صاف کر جایا کرتی تھی، تو قوم کو وہ بہت کھلتی تھی. آخر کار پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود بھی قوم نے اس کو مار ڈالا اور پھر اللہ پاک کا عذاب آیا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ بھی جو بطور معجزہ ان کو عطا ہوئی تھی، یہ بھی جنت میں چلی جائے گی. اور تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایک بکرے کا بچہ، کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور بشارت دینے کے لیے آئے تھے آپ کو فرزند کی، تو حضرت ابراہیم کے پاس جب وہ فرشتے آئے تو انسانی شکل و صورت میں تھے. حضرت ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ انسان ہیں، مہمان آئے ہیں، تو فوراً آپ نے جلدی سے ان کے لیے خاطر مدارات کی، ضیافت کے انتظامات کرنے کے لیے آپ نے فوراً ان کے لیے ایک بکرے کا بچہ ذبح کر کے بھون کے لا کے پیش کیا. لیکن فرشتے چونکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو رغبت ہی نہیں ہے اس چیز کی، جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس وقت حضرت ابراہیم چونکے کہ یہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے. اس پر پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس بشارت لے کر آئے ہیں آپ کے صاحبزادے کی، کہ اللہ پاک بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے. آپ کی زوجہ محترمہ نے جب یہ بات سنی، اللہ پاک قرآن کریم میں اس منظر کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ ففقت وجہہا، اپنا چہرے پہ ہاتھ مارا، ففقت وجہہا، اور کہنے لگی عجوز عقیم، بڑھیا کیا بچہ ہوگا. فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، یہ فیصلہ اللہ پاک کا ہے، بڑھاپے میں بچہ دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو غرض یہ کہ حضرت ابراہیم کا وہ ذبح کیا ہوا بکری کا بچہ، یہ بھی جنت میں جائے گا. حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو جنت سے دمبا اتارا گیا تھا، یہ بھی جنت میں جائے گا. وجہ کیا ہے کہ یہ تمام جانور ہونے کے باوجود بڑی ہستیوں کے ساتھ ان کو قرب ملا، تعلق ملا، صحبت ملی، جوڑ ملا. اسی صحبت اور تعلق کی بنا پر اللہ پاک نے ان جانوروں کو بھی اعزاز سے نوازا ہے کہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہونے والا دمبا، وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا. حضرت موسیٰ کی گائے جو بطور معجزہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک انسان قتل ہوا، اس کے قریبی بھائیوں نے، جو چچزاد بھائی تھے، قتل کر دیا وراثت کے چکر میں اور نام ڈال دیا دوسروں پر. بطور معجزہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ گائے ذبح کروائیے، اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو جب مردے پر لگائیں گے تو وہ خود بتائے گا. جب اس طرح کیا گیا تو وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ فلاں 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 جو میرے رشتے دار ہیں وہ میرے قاتل ہیں. تو یہ بقرہ موسیٰ کہلاتی، حضرت موسیٰ کی گائے، یہ بھی جنت میں جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، جس مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا تھا، 3 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اس صحبت کی برکت سے وہ مچھلی بھی جنت میں چلی جائے گی. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، آپ جا رہے تھے ایک ویران بستی دیکھی کھنڈرات کی شکل میں، تو کہنے لگے کہ یا اللہ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. کھنڈرات کو دیکھا تو سوچا کہ یہ ویران اور کھنڈرات، یہ آخر دوبارہ کس طرح آباد ہوں گے، کس طرح یہاں مردے زندہ ہوں گے. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ پاک نے 100 سال تک ان کو وفات دے دی. ثم بعثہ، پھر زندہ کیا. قال کم لبثت، کتنے آپ یہاں اس حالت میں رہے. لبثت یوما او بعض یوم، فرمانے لگے کہ ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، آپ 100 سال تک اسی موت کی حالت میں یہاں پر رہے. آپ دیکھیے اپنے توشیدان کی طرف، کھانے کی طرف دیکھیے تو جو کا تو تر و تازہ رکھا ہوا ہے، اور اپنی سواری جو ان کا گدھا تھا اس کی طرف دیکھیے تو وہ بالکل گل گلا کر ہڈیاں اور وہ سیدھا ہو کر ختم ہو چکا ہے، ملیمیٹ ہو چکا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے کس طرح سے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. حکم ہوا تو اس گدھے کی ہڈیاں جڑی اور آنن فانن ذرات جڑتے چلے گئے. دیکھتے دیکھتے منٹوں سیکنڈوں کے اندر پورا وہ گدھا تر و تازہ ہو کے زندہ سلامت ہو کے کھڑا ہو گیا. تو حضرت حضیر علیہ السلام کا گدھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد اور آپ کی چیوٹی، دونوں کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جانور ہیں لیکن بزرگوں کو اور اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا تعلق ملا، اور ان کے تذکرے، ان جانوروں کے تذکرے قرآن کریم میں اترے تو اللہ پاک نے ان کو بھی جنتی بنا دیا. تو اگر ایک انسان دوسرے نیک انسان سے جڑے، تعلق جوڑے، اللہ والوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی جنت مل جائے گی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، تمہیں بھی نجات مل جائے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، جو خبر رسانی کا کام جس نے انجام دیا تھا، قرآن کریم میں پورا واقعہ اس کا موجود ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیوٹی، یہ بھی جنت میں جائے گی. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر روانہ ہوئے تو اس وادی میں جب پہنچے، وادی النملہ، چیوٹیوں کی وادی میں، تو چیوٹی نے پکارا جو ان کی سردار تھی، کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان علیہ السلام وجنودہ اور ان کا لشکر تم لوگوں کو کہیں رون نہ ڈالیں، کچل نہ ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور اس کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ تو لشکر اور قافلہ گزرتا چلا جائے گا، پاؤں تلے تم رون دی جاؤ گی، لہذا بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اعلان سنا تو اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس چیوٹی کو پکڑ کے لاؤ جو میرے خلاف یہ اعلان کر رہی ہے. اس سردار چیوٹی کو لایا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت عظیم بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، ہوا آپ کے لیے مسخر تھی، اور جانوروں کی بولیاں اور چرند پرند کی بولیاں آپ کو آتی تھی، بہت بڑا لاؤ لشکر آپ کے ساتھ ہوتا تھا، ایک آپ کا ہوائی تخت تھا جو ہوا پر سفر کیا کرتا تھا. تو آپ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اس دوران یہ واقعہ پیش آیا. تو چیوٹی کو لایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چیوٹی، تو دیگر چیونٹیوں کو میرے ظلم سے کیوں ڈراتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی ظالم نہیں ہوتا؟ تو نے کیوں کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو رون ڈالے گا؟ تو اس چیونٹی کی سمجھداری اور دانائی دیکھیے، کہنے لگی کہ آپ نے میرا پورا کلام نہیں سنا. میں نے کہا تھا لا یحطمنکم سلیمان وجنود، کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو روند نہ ڈالے. اس روندنے سے مراد ان کی جانوں کا روندنا نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں کا روندنا ہے. وضاحت کی، کہا کہ وہ چیوٹیاں ان کے سامنے جب آپ کا اتنا عظیم الشان لشکر جرار آئے گا تو یہ چیوٹیاں دل شکستہ ہوں گی، احساس کمتری کا شکار ہوں گی کہ ہمیں دیکھو ہم کتنے چھوٹے چھوٹے سے، اور وہ آپ کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو کے شکر گزاری کے بجائے ناشکری میں مبتلا ہو جائیں گی اور ان کے دل شکستہ ہوں گے. تو میں نے ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری سے بچاؤ کے لیے پہلے سے ان کو کہا کہ دلوں میں چلی جاؤ. اور دوسری بات، آپ نے میرا اگلا کلام نہیں سنا کہ میں نے کہا کہ وہم لا یشعرون، کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا، انجانے میں وہ تمہیں رونتے چلے جائیں گے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ان کے دل شکستہ نہ بھی ہوں، ناشکری میں مبتلا نہ بھی ہوں، جتنی دیر وہ آپ کے اس عظیم الشان لشکر کرار کو اور لشکر جرار کو اور اس جاہو جلال کو دیکھیں گی تو اتنی دیر تک یہ اللہ کے ذکر سے غافل تو ہو جائیں گی. اس غفلت سے بچانے کے لیے میں نے پہلے سے پہلے ان کو کہا کہ اپنا بندوبست کرو اور زیر زمین اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام اس معمولی سی اللہ کی مخلوق کی اس گفتگو کو سن کر متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے کہ واقعتاً اللہ پاک کی معرفت اور دانائی کس کس طرح سے کہاں کہاں کس کس مخلوق کو نصیب ہوتی ہے. فرمانے لگے کہ اے چیوٹی، مجھے کچھ نصیحت کر. پوچھنے لگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام داوود کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کہ نہیں. کہا کہ اس لیے کہ داوا جرحت قلبی، انہوں نے اپنے دل کا جو زخم تھا اس کا علاج کیا اور اس کی انہوں نے مداوات کی. اس علاج معالجے اور مداوات کی بنا پر ان کا نام داوود رکھا گیا. داوا یداوی مداوات عربی میں کہا جاتا ہے علاج معالجہ کرانا. تو انہوں نے اپنے دل کی اصلاح کی، دل کے زخم کا جو گہراؤ تھا اس کو بھرا، اس اصلاح کی وجہ سے ان کا نام داؤد رکھا گیا. پھر پوچھنے لگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ فرمایا کہ نہیں. کہنے لگی کہ آپ کا نام سلیمان یوں ہے کہ آپ سلیم القلب و صدر، دل اور سینے کے سلیم ہیں، کہ آپ کا دل اور آپ کا سینہ سلامتی والا ہے. پھر کہنے لگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوا جو آپ کے لیے مسخر کی گئی ہے کیوں مسخر کی گئی ہے؟ فرمایا کہ نہیں. کہنے لگی کہ اللہ پاک نے اس ہوا کو آپ کے لیے اس لیے مسخر کیا ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ یہ دنیا کل کی کل ہوا کی مانند ہے. جس کسی نے دنیا پر اعتماد کیا اس نے گویا کہ ہوا پر بھروسہ کیا. تو یہ ساری جو دنیا آپ کے لیے مسخر ہے اور خاص طور پہ ہوا آپ کے لیے مسخر ہے، تو دنیا کی مثال ہوا کی مانند ہے. جو کوئی اس دنیا پر بھروسہ کرے گا تو وہ ایسا شخص ہے گویا کہ اس نے ہوا پر بھروسہ کیا، اور ہوا پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو چھوٹی سی مخلوق اتنی دانائی کی باتیں اور اتنی نصیحت کی باتیں اس نے آپ علیہ السلام سے کی. اسی طریقے سے حضرت اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کو بھی جنت نصیب ہوگی. کتا ہے بالکل حقیر اور سب سے بالکل ایک ادنا سی مخلوق، لیکن جب وہ اصحاب کہف اپنے مشرق قوم اور قبیلے سے جدا ہونے لگے، کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں کہیں تنہائی میں، وہاں جا کر اللہ کی توحید پر عمل کریں گے، تو یہ کتا ان کے ساتھ ہو لیا. بارہا اس کو بھگانے کی کوشش کی، خوش خوش کیا، اس کو دھتکارا، لیکن یہ کتا ساتھ رہا. اس ساتھ کی بنا پر اور ان اصحاب کہف کی صحبت کی بدولت اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وہ غار کے دہانے پر اپنے پاؤں یوں پھیلائے بیٹھا رہتا تھا، جس طرح کتے کا انداز ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ جب بیٹھتا ہے زمین پر چپٹ کر تو دو پاؤں اس کے آگے ہوتے ہیں اور دو پاؤں پیچھے اس طرح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس غار میں اصحاب کہف کو اللہ پاک نے موت کی نیند سلایا، اس غار کے دہانے پر یہ اصحاب کہف کا کتا وہاں موجود تھا. تو یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. تو یہ 10 جانور ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے جنت عطا فرما دی ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو محبت اور بسا اوقات خوف، ان کی وجہ سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے لوگو، ڈرو اور تقوی اختیار کرو. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وَخْشَوْ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن نہ تو باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اور فرمایا کہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ، اللہ پاک کا وعدہ بالکل برحق ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. یہ زندگی ایک محدود زندگی ہے اور آخرت کی زندگی وہ دائمی ہے. اس میں خلود رکھا اور اس میں اللہ پاک نے فنا رکھی. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حتیٰ کہ خود ملک الموت جو تمام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اللہ پاک پوچھیں گے کہ اے ملک الموت اب بتاؤ کون باقی بچا، تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، تمام کی تمام کائنات پر موت کا سایہ چھایا ہوا ہے، ہر طرف موت ہی موت ہے، کوئی بھی ذی روح اور جاندار زندہ نہیں ہے، صرف ایک آپ کی ذات ہے اور ایک میں ہوں جو زندہ ہے. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا یہ کڑوا گھونٹ آپ کو بھی پینا پڑے گا، لہٰذا آپ بھی اب موت کی نیند سو جائیے. تو جنت اور دوزخ کے درمیان حضرت ملک الموت بھی خود موت کی نیند سوئیں گے، اور اس وقت جو موت کے کڑواہٹ کو محسوس کریں گے تو کہیں گے کاش کہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں مومنین کی روح قبض کرنے میں اور زیادہ نرمی کا برتاؤ کرتا. تو یہ تمام کا تمام جاندار، بھلے وہ انسان ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو وعدے جو اللہ پاک نے کیے کہ دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے اور باقی ہے، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو زوال ہے، آخرت میں جو نعمت ملے گی اس کو زوال نہیں ہے. تو یہ سارے وعدے ان وعد اللہ حق، سارے وعدے اللہ پاک کے سچے ہیں کہ مرنا ہوگا، عالم برزخ ہے، برزخ کے بعد پھر عالم محشر ہے، محشر کے اندر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، سارے میزان اور ترازو قائم ہوں گے. یہ سارے معاملات جتنے بھی وعدے اللہ پاک نے فرمایا سب کے سب سچے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم لوگوں کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ انسان دنیا کے اندر منہمک ہو کے نعمتوں میں اور فراوانیوں میں آسانیوں میں رہ کر سمجھے کہ شاید یہی ہمیں رہنا ہے، تو ایسا دھوکے میں کوئی نہ پڑے. جو دنیا میں مبتلا ہو کر دنیا کا ہو کر رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، فرمایا کہ بہت بڑا خسارے والا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکہ تم کو اللہ پاک سے انجانے میں نہ ڈالے. آگے پھر اللہ پاک نے پانچ چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ پاک ہی کو علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. وینزل الغیث، وہی جانتا ہے کہ بارش کب برسائے گا. ویعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، کیا اس کی عمر ہوگی، کتنے اس کا رزق ہوگا، کس طرح ہوگا، ساری چیزیں، سارے معاملات اللہ جانتا ہے. اور فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تم میں سے کوئی بھی جاندار نہیں جانتا کہ آئندہ کل وہ کیا کمائے گا، آئندہ کل اس کو کیا رزق ملے گا، کیا روزی ملے گی، کوئی نہیں جانتا. انسان منصوبے بناتا ہے، بہت دفعہ ایسی چیزیں بالکل کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان کو کامل مکمل یقین ہوتا ہے کہ کل مجھے فلانی چیز ملنے والی ہے، فلانی جگہ سے یہ ہونے والا ہے، معاملہ اچانک الٹ ہو جاتا ہے، برعکس ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ روزی کا معاملہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون سے بندے کو اگلے دن کتنی روزی ملے گی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اس دن کی روزی موجود ہو، سمجھ لو دنیا مافیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. اس لیے کہ اول تو کل کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں کہ کل ہمیں زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور زندگی اگر کل کی لکھی ہوئی ہے تو کل کی روزی بھی اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اللہ پاک کے ذمہ ہے اس کا رزق. تو انسان ہو یا جاندار کوئی بھی ہو، اس کا اگلے دن کا رزق یہ اللہ پاک کے علم میں ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، پانچویں چیز یہ بیان فرمائے کہ تم میں سے کوئی بھی جاندار اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا، کہاں پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ پاک ہی بہت زیادہ باخبر ہے اور وہی ہر چیز کی گویا کہ علم رکھنے والا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں تو جھنجھوڑا ہے، سمجھایا ہے، ہوشیار کیا ہے، قرآن کریم میں سارے معاملات واضح کر دیے کہ دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت آنا. دنیا کی زندگی جو ہم نے تم کو دی ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی رضا کے حصول کے لیے تمہیں ایک موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہماری خوشنودی حاصل کر کے ہمارے پاس آ جاؤ تو کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. اور اگر کوئی دنیا کی مستیوں میں لگ گیا اور یہی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر یہی کے لیے لگا رہا، رات دن صبح شام محنت کرتا رہا، آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، تو یہ بہت ہی بڑا ناکام اور نامراد ہے. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوف زدہ رہنا، اللہ پاک کی محبت کو مانگنا اور اس سے خوف کو محسوس کرتے ہوئے اللہ پاک کے گناہوں اور نافرمانی سے بچتے رہنا، یہ ایک انسان کی عقل مندی کا تقاضا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی بدبختی کی چار چیزیں علامت ہوا کرتی ہیں، کہ جس انسان پر بدبختی کا ٹھپا لگ جائے تو اس کی آنکھیں آنسو بہانا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور دنیا کا وہ لالچی بن جاتا ہے. یہ چار علامات جس میں موجود ہوں تو انسان سمجھ لے کہ وہ بدبخت ہے، کہ آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوتے ہوں کسی بھی انداز سے. آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، کہ جب دل نرم ہوتا ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، ضرب لگتی ہے، تو خود بخود آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں. تو دل نرم ہو اور دل کے اندر گویا کہ خوف اور خشیت ہو تو آنکھیں آنسو بہایا کرتی ہیں. شقی اور بدبختوں کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہا کرتے، سخت سے سخت ظلم ڈھاتے ہیں، مظلوم کی فریادیں سنتے ہیں، ان کے دل کبھی نہیں پسیجتے، اور کبھی بھی ان کے دل نرم ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ٹھپے لگ چکے ہوتے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ اپنے گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں، زنگ کی وجہ سے دل میں نرمی نہیں رہتی، دل سخت ہو جاتے ہیں، انسان شقی القلب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدبخت بن جاتا ہے. اس بدبختی کا نتیجہ پھر آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو کسی بھی موقع پر رونا نہیں آتا، نہ تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نہ قرآن کریم کی تلاوت سن کے، نہ نماز روزہ کر کے، نہ کبھی کسی اور موقع پر، نہ کوئی واعظ و نصیحت سن کر اس کا دل نہیں پسیجتا، آنکھوں میں نمی نہیں آتی، آنسو نہیں آتے. تو آنکھیں آنسو نکالنا چھوڑ دیں، آنکھیں بہنا چھوڑ دیں، آنسو نکلنا بند ہو جائیں، تو سمجھ لیجیے کہ بدبختی کی علامت. دل سخت ہو جائے، کہ دل پر نرم باتیں اثر نہ کریں، ہمیشہ نرم گفتگو، اچھی باتیں، دہنائی اور نصیحت کی باتیں اسی انسان پر اثر کرتی ہیں کہ جو ہیرا انسان ہو. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. اگر پھول کی پتی سے ہیرے کو بھی کاٹا جائے تو ہیرا کٹ جائے گا، اس لیے کہ ہیرا بہت قیمتی، ملکہ ہے، اور اگر نادان انسان ہو تو نرم و نازک کلام اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے شقی اور بدبخت کہ جن کے سامنے کبھی کوئی فریاد کرنے والا مظلوم اللہ کا واسطہ دے، قرآن کا واسطہ دے، رسول کا واسطہ دے، کعبہ کا واسطہ دے، ان کے اوپر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، شقی اور بدبخت ہو جاتے ہیں۔ تو دل انسان کا سخت ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ بدبختی کی دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن امیدیں لمبی لمبی کہ یوں کروں گا تو منہ کروں گا، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، دماغ کرنا ہے۔ تو یہ لمبی لمبی امیدیں باندھنا مومن کی شان نہیں ہے، نیک بختوں کی شان نہیں ہے، بدبختوں کی علامت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے روزگار کا بندوبست کرے، معقول بندوبست، اور اپنی آل اولاد کے لیے معقول انتظامات کرے، یہ طول عمل میں نہیں آتا، اس کو تو خود حکم دیا گیا ہے کہ انسان بندوبست کرے، اسباب اختیار کرے، اور بال بچوں کی پرورش کے لیے اور اپنی پرورش اور اپنے نان نقے کا حلال اور جائز طریقے سے بندوبست اور انتظام کرے، اس کو تو باقاعدہ عبادت قرار دیا گیا۔ لیکن یہ کہ انسان کے پاس تمام چیزیں موجود ہوں، تمام نعمتیں فراوانیاں موجود ہوں، پھر بھی انسان ہائے ہائے کا شکار ہو، حوث کا پتلا بنا ہوا ہو اور اس کی وہ حوث ختم ہو کے نہ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی حوث وہ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو فرمایا کہ بنی آدم کی جو خواہشات ہیں اور حوث ہیں اس کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کہ انسان اگر اس کو بقدر کفاف اس کی رہائش کا مکان میسر ہو، لباس پوشاک، خوراک، یہ تمام چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں جس کو نعمت کہا جاتا ہے، یہ میسر ہوں اور اس کے بعد وہ کفایت شعاری کے ساتھ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا انسان ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود وہ لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ ایک پلاٹ کے بجائے دوسرا پلاٹ، دو کے بجائے چار پلاٹ ہو جائیں، چار کے بعد پھر آٹھ ہو جائیں، وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور یہ فلاں کروں گا، ڈیمانڈ کروں گا، ایسا کر لوں گا، ویسا کروں گا، لمبی لمبی وہ امیدیں بنا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اشارے کے ساتھ، ایک ہاتھ آپ نے اپنی گردن پر رکھا، دوسرا ہاتھ سامنے پھیلایا، فرمایا کہ انسان کی امیدوں کی مثال اس طرح سے کہ وہ امیدیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور موت اس کی گردن پر آ پہنچی۔ بالکل امیدیں لمبی دور تک جا رہی ہیں اور موت اس کے سر پر آ پہنچی ہے، موت کے لیے کوئی تیاری نہیں، امیدیں دور دور تک جا رہی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امیدیں ساری دھری رہ جاتی ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ انسان امیدیں اتنی بناتا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن وہ موت آ کر اچانک اس کو ایسا اچک کر لے جاتی ہے کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو لمبی لمبی امیدیں بنانا اور لمبی لمبی خواہشیں رکھنا کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، ایک تو ہوتی ہے دین کے لیے، دین کے لیے ہو تو وہ معاملہ تو نور اعلیٰ نور ہے کہ ایک انسان کوئی مسجد بنا رہا ہے کہ اس مسجد کو میں اس طرح بناؤں گا، یہ چاہتا ہوں کہ اتنی وسعت والی ہو، زیادہ نمازی ہو، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، وہ تو نیک کام ہے، تو جو بھی لمبی چیزیں ہو صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ساری باتیں ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ایک بلڈنگ کھڑی کر کے دوسری بلڈنگ کی تیاری میں ہے، دوسری کے بعد تیسری کی تیاری میں ہے، اور اس کے بعد چوتھی علامت آپ نے بیان فرمائی کہ دنیا کا لالچی ہو، دنیا کا حریص ہو، حرص کے اندر مبتلا ہو۔ تو یہ چاروں علامتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں تو فرمایا کہ ایسا شخص بدبخت ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہتے ہوں، دل جس کا سخت ہو چکا ہو، امیدیں جس کی لمبی لمبی ہوں، اور جو دنیا کا لالچی ہو۔ یہ چاروں علامات والا شخص فرمایا کہ بدبخت ہے۔ اس کے برعکس جس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہوں، رونے والا دل جس کے پاس موجود ہو، نرم دل، اور جس کی امیدیں مختصر ہوں۔ ہمارے مدرسے کے اندر ایک بزرگ آیا کرتے تھے، عمر رسیدہ، اتنا چھوٹا سا چھولوں کا ایک تھال لے کے، وہ چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا کر بیچا کرتے تھے، تو وہ ہاتھوں ہاتھ ختم ہو جایا کرتے تھے چھولے۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی کوئی دوسرا ان کو مشورہ دیتا کہ بابا جی یہ تھال تھوڑا بڑا بھر کے لایا کریں تاکہ زیادہ چھولے بکھیں۔ تو اس پر ان کی وہ دیکھیے کہ کفایت شعاری اور اکتفا رزق کے اوپر، فرمانے لگے کہ جتنا تھال میں لاتا ہوں، اس تھال سے جو پیسے مجھے ملتے ہیں اس دن کے لیے میرا گزارا آرام سے ہو جاتا ہے، تو میں حوث نہیں کرتا۔ چاہتے تو زیادہ بھی لا سکتے تھے، ایک تھال کے بجائے دو تھال لا سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ بس قناعت، اپنی اس قناعت کو ایک تھال کے ساتھ وابستہ کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ایک تھال کی جو کمائی ہوتی ہے ایک دن کے لیے میرے لیے آسانی کے ساتھ کافی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں ہائے ہائے نہیں کرتا۔ قناعت کے ساتھ ایک تھال لا کے مختصر سا بیچ کے واپس تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایسے لوگ بہت ہی پیارے ہوا کرتے ہیں کہ جو مختصر سا اپنا ساز و سامان رکھنے والے ہوں, حساب کتاب مختصر سا ہو کہ اگر انتقال بھی ہو جائے پیچھے لمبے چوڑے پاپڑ نہ ہو, لمبے چوڑے جھگڑے نہ ہوں. وہ لوگ جو جائیدادیں چھوڑ کر مر جاتے ہیں بغیر حساب کتاب کے, بغیر اس کے معاملات کی صفائی کے, پیچھے جھنجھٹیں رہ جاتی ہیں, لڑائیاں جھگڑے مقدمات اور کیا کچھ کھینچا تانی اور خاندانوں میں چکلشیں لڑائیاں جھگڑے اور پھر کیا کچھ نوبتیں نہیں آتی. تو وہ لوگ جو مختصر حساب کتاب والے ہوتے ہیں بہت ہی دنیا کے اندر بھی پرسکون, نہ چوری کا خطرہ نہ ڈاکے کا ڈر, مختصر سے پونجیے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں. اور چوتھی چیز کہ دنیا کا لالچی انسان نہ ہو, جو نعمت اس کو میسر آئی اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو اپنائے, اور جو چیز اس کو نہیں ملی تو اس کے لیے لالچی نہ بنے, اس کے لیے تگ و دو نہ کرے کہ یہ مجھے بھی مل جائے مجھے بھی مل جائے. تو لالچی انسان یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, نیک بخت نہیں ہے. نیک بخت وہ ہے کہ جو نعمت مل جائے اس کو بخوشی استعمال کرے اور اللہ پاک کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے. اور اگر ایک انسان کے پاس نعمت موجود ہے اور استعمال نہیں کر رہا تو یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو بہت ہی زیادہ میلے کچیلے اور سامنے بدبو آتی, بالکل گندے کپڑے پہنتے. ایک موقع پر آپ نے ان کی حالت کو دیکھ کر سمجھا شاید یہ بہت زیادہ غریب بہت زیادہ ضرورت مند ہے. تو دوسرے ساتھیوں سے کچھ تذکرہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ بہت مالدار ہیں, مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن یہ اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو تنبیہ فرمائی, فرمایا کہ جب اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کو استعمال کیجئے صاف ستھرا, جو آپ کی بساط کے مطابق, جو آپ کی حیثیت کے مطابق لباس پوشاک ہو وہ استعمال کیجئے. فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ, اللہ پاک پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر ظاہر ہوتا ہوا دیکھیں. تو نعمت جو انسان کو ملے قناعت کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ, اللہ پاک کی اس کو نعمت سمجھ کے انسان استعمال کرے تو یہی چیز اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے. گاڑی ہو گئی, مکان ہو گیا, بال بچے ہو گئے, یا دنیا کی جو بھی نعمت ہو, ہر چیز کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی, قیمتی سے قیمتی انسان گاڑی میسر آ گئی, قیمتی سے قیمتی بنگلہ اور کوٹھی میسر آ گئی, تو انسان کی نیت اگر اچھی ہے, صرف یہ اس کا تصور ہے کہ اے اللہ یہ خالص آپ کی نعمت ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر بھی مجھے جنت جیسا مکان عطا فرما دیا اور دنیا کے اندر آپ نے اتنی عالیشان گاڑی عطا فرما دی کہ میں تو اس قابل نہ تھا, تو اگر شکر گزاری کا جذبہ اس کے دل میں موجود ہوگا تو یہی چیز, یہی مال اور دولت اس کے لیے شکر گزاری کی وجہ سے عبادت بن جائے گا. اور ایسے مال سے اللہ پاک پھر اس کو نہ تو ضائع فرماتے ہیں, وہ مال اس کے لیے برکت کا باعث بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کیا جائے اور اس کو حلال طریقے سے, جائز طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ تمام چیزیں پھر رحمت اور نعمت بن جاتی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبختی کی چار چیزیں علامات ہوا کرتی ہیں, کہ آنکھیں آنسو نہ بہائیں خشک رہیں, دل سخت ہو جائے اور انسان لمبی امیدیں باندھنے لگے, دنیا کا لالچی بن جائے. تو نیک بخت وہ ہوگا جس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہوں, نم رہتی ہوں, اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف میں روتی ہوں, دل نرم ہو اور اسی طریقے سے وہ قناعت پسند ہو, لمبی لمبی امیدیں نہ بناتا ہو اور دنیا کا لالچی نہ ہو, جو چیز مل جائے شکر ادا کرے, جو چیز نہ ملے اس کی فکر میں نہ پڑے. اسی لیے ایک جو رونے کا عادی ہو تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے, یہ رونا اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں بھی رویا کرتے تھے زار و قطار, آپ کو کبھی رونا آ جاتا تو آپ رویا کرتے تھے, اور تنہائی میں رونا تو آپ کا معروف اور مشہور ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, یہ وہ پیارا جملہ ہے. قرآن کریم میں دو آیتیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک ہے کہ پورے قرآن کریم میں یہ دو آیتیں ایسی ہیں جو امید سے لبریز ہیں, لب اللب ہیں, جن میں اللہ کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو حضرت ابراہیم کا وہ جملہ, فرمایا کہ جو کوئی میری اطاعت کرے وہ تو میرا ہے ہی, لیکن ومن عصانی, جو کوئی میری نافرمانی کرے, فانک انت الغفور الرحیم, اے رب آپ مہربان ہیں نا, آپ بخشش کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں, تو آپ کی بخشش اور آپ کی رحمت اور مہربانی میرے نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہے. فمن تبعنی فانہ منی, جو میری تابع داری کر رہا ہے وہ تو ہو گیا میرا, امتی بن گیا, آپ کا ایمان لانے والا بن گیا. ومن عصانی, جس نے میری نافرمانی کی, تو یعنی فرمایا کہ بے شک آپ کی پکڑ اس پر آئے گی, آپ اس کو ہلاک و برباد کر دینا, عبرت کا نمونہ بنا دینا. فرمایا کہ ومن عصانی فانک غفور رحیم, تو آپ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. ایک تو یہ آیت بہت امید سے لبریز, اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب قیامت کے موقع پر سوال و جواب ہوں گے، اللہ پاک پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے انسانوں سے اور میرے جو بندے ہیں عیسائی ان سے کہا تھا کہ مجھے رب بنا لو، اللہ کا بیٹا بنا لو، مجھے معبود بنا لو؟ تو اس وقت وہ کہیں گے اے رب آپ کی ذات پاک ہے، میری کیا مجال کہ میں ایسا کوئی جملہ استعمال کروں، میں نے کوئی بھی بات جو کہی یا اپنے دل میں چھپائی وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اور یہ پورا معاملہ جب ہو جائے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اس سے پہلے جب حضرت عیسیٰ سے یہ سوال ہوگا انت قلت للناس کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ معبود بنا لو. اس سوال کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک بہت بڑے اونچی ہستی ہیں اور بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں، اس سوال کو سن کر ایسا لرزہ ان پر طاری ہوگا، ان کا جسم ایسے چرچرائے گا جس طرح خشک لکڑی کو جب توڑا جاتا ہے تو اسے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، تو کئی سو سال تک ان کا جسم اس طرح جھرجھراتا رہے گا اور وہ چٹکتا رہے گا، اس میں سے چٹکنے کی آوازیں آتی رہیں گی. کہ اللہ پاک کا یہ سوال ان کے پورے وجود کو چرچرا کے رکھ دے گا. اور پھر اس کے بعد وہ فرمائیں گے کہ اے رب میری ایسی مجال نہیں ہے کہ میں ایسا کچھ کہتا، یہ سب کچھ انہوں نے من گھڑت اپنی طرف سے کیا ہے. تو آخر میں جو معاملہ آئے گا تو وہ جملہ جو آپ نے فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادو، اے اللہ یہ بندے جنہوں نے جو کچھ بھی کیا کفر و شرک کیا اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں، آپ مالک ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہو سکتی. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ پاک سے سوال نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں سے سوال ہوتا ہے. آپ مالک ہیں، آپ خالق ہیں، آپ معبود برحق ہیں، یہ بندے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر آپ ان کو بخش دیں تو بے شک آپ بخشنے پر بھی غالب ہیں اور آپ حکمت والے ہیں، تو بخشش کی بھی ایک سفارش ساتھ میں کر دی. تو یہ دو آیتیں ہیں جو رحمت کے امید سے لبریز ہیں اور لبالب ہیں. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو بے شک آپ بہت زیادہ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس آیت کو نماز کے اندر دہراتے رہے اور زار و قطار روتے رہے، اور انداز وہی تھا کہ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کر رہے تھے کہ میری امت کے اندر جو نافرمان امتی ہیں بے شک ان کو بھی اگر آپ عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ بخشنا چاہیں بخش دیں تو بے شک آپ غالب ہیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو آپ بخش دیں تو زیادہ مہربانی ہوگی. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے اور رونے کی تلقین کیا کرتے تھے، فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو اور وہ صورت اختیار کرو جس سے اللہ پاک کو ترس آ جائے، رحم آ جائے. فرمایا کہ تنہائی کے اندر رونے والی آنکھیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسا اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ پاک قیامت میں اپنے خاص عرش اعظم کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک قسم کے افراد وہ ہوں گے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی، آنسو جاری ہو گئے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، جو بھی انداز ہو، جو بھی وجہ ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق میں جس کی تنہائی کے اندر آنکھیں بہتی ہوں، آنسو بہتے ہوں، ایسا شخص قیامت میں اللہ پاک اس کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو رونے والی آنکھیں یہ نیک بختوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور رونے والا دل، گڑ گڑانے والا دل بھی نیک بختوں کو نصیب ہوتا ہے. انسان پھر امیر ہو یا وزیر، یا سفیر ہو یا فقیر، اگر دل اس کا اچھا ہو تو ہر حالت میں وہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. ہارون الرشید معروف اور مشہور خلیفہ وقت گزرے ہیں جنہوں نے 23 سال تک خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور جس وقت مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو صرف 25 سال کی عمر تھی. آپ نے اپنے دور خلافت میں 9 حج کیے، اس سے پہلے 12 حج کرتے رہے لیکن دور خلافت میں 9 حج کیے. ہر حج کے موقع پر اپنے ساتھ 100 علماء کو بما ان کے خاندان کے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جس کسی سال خود حج پہ نہیں جا سکتے تھے تو 300 علماء اور فقہا کو پورا ان کے خاندان سمیت حج کے لیے اپنے خرچے پر روانہ کیا کرتے تھے. تو انہی ہارون الرشید کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم بن عبداللہ فرماتے ہیں خراسانی کہ میں نے اپنے والد ماجد کے ساتھ حج کیا اور قسمت سے یہ وہی سال تھا کہ ہارون الرشید بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ہارون الرشید کو پہچانتا نہیں تھا. میدان عرفات میں اس انداز سے دیکھا کہ میرے والد ماجد نے مجھے دکھایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو سامنے شخصیت نظر آ رہی ہے یہ وقت کے خلیفہ ہیں ہارون الرشید. ذرا ان کی حالت کو دیکھو. فرماتے ہیں کہ ننگے سر ننگے پاؤں احرام کی حالت میں, ظاہر ہے کہ وہاں کی دھوپ بھی تپتی ہوئی, سنگریزوں پر برہنا پاؤں اور برہنا سر احرام کی حالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے گڑ گڑا رہے تھے اور زبان پہ جو کلمات جاری تھے وہ یہ تھے کہ اللہم انت انت و انا انا, اے اللہ بے شک تو ہے اور میں ہوں, انا العواد بالذنبی و انت العواد بالمغفرہ, میں بار بار گناہ کرنے کا عادی ہوں اور تو بار بار گناہ بخشنے کا عادی ہے, فاغفر لی ذنوبی, میرے گناہوں کو بخش دے. بادشاہ وقت ہے لیکن دل جب نرم ہے, دل میں خوف اور ڈر اور تقویٰ ہے تو بارگاہ رب ذوالجلال میں میدان عرفات میں جہاں بخشش کی بارشیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو نوازا جاتا ہے تو بے تکلف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ننگے سر اور ننگے پیر اور گڑ گڑا رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہے اور میں ہوں, بے شک میں گناہوں کا مجرم ہوں اور عادی ہوں اور تو بخشش کا عادی ہے, تو بار بار پلٹ پلٹ کر بخشتا رہتا ہے. این درگہ ما درگہ نومیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی بازا, یہ دربار جو ہمارا دربار ہے یہ معمولی دربار نہیں ہے, دنیا کے بادشاہوں جیسا دربار نہیں ہے, یہ دربار تو وہ ہے کہ اگر 100 مرتبہ بھی تمہاری توبہ ٹوٹ جائے تو پلٹ کر واپس آ جاؤ پھر بخشش مل جائے گی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کو اللہ پاک ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں جیسے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, بالکل صفا ستھرا ہو جاتا ہے. تو والد ماجد نے دکھایا حضرت ابراہیم کو, ان کے والد حضرت عبداللہ خراسانی نے, کہ دیکھو یہ وقت کا خلیفہ, انظر الى جبار الارض کیف يتضرع الى جبار السماء, زمین کے جبار کو دیکھو آسمان کے جبار کے سامنے کیسے گڑ گڑا رہا ہے, آہوزاری کر رہا ہے, گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے. تو یہ عالم ہوتا ہے انسان کے دل کی درستگی کا, دل جب درست ہو جائے تو پھر انسان کی حالت اچھی ہوتی ہے, پھر وہ ان کروفروں کو نہیں دیکھتا کہ میں تو بادشاہ وقت ہوں. منصور جو خلیفہ گزرا اس کے ساتھ بھی عجیب اور غریب معاملہ ہوا, جب موت کا وقت قریب آیا تو عجیب انداز ہوا, اپنے جو اس کے رفقاء سفر تھے سفر کے درمیان کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ ہمارے ان ٹھکانوں کے اندر اور قیام گاہوں کے اندر عام افراد کو نہیں چھوڑا کرو, تم عام لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے خلاف کچھ لکھ دیتے ہیں. تو اس سے پوچھا کیا لکھا ہوا ہے, کہا کہ دیکھتے نہیں دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے, اور اس میں موت کا پیغام لکھا ہوا تھا کہ موت کا وقت قریب آ چکا, تمہاری سال پورے ہو چکے, زندگی ختم ہونے والی ہے, تیاری پکڑو, اس قسم کے الفاظ تھے. کہا دیکھتے نہیں کیا کیا جملے لکھے ہوئے, کہا مجھے تو نظر نہیں آتا. تو یہ صرف انہیں کو نظر آ رہا تھا, فوراً اس کے اوپر ایک خوف طاری ہوا اور دہشت طاری ہوئی, کہا کہ بس یہ تو میرے لیے موت کا پیغام آ گیا. کہا کہ قافلے کا رخ بدل دو اور فوراً چل پڑو حرم محترم کی طرف, مجھے جلد سے جلد حدود حرم میں لے چلو, حرم محترم کی طرف لے چلو, اس حال میں کہ میں اپنے گناہوں سے بیزار ہوں, توبہ اور مغفرت چاہتا ہوں, اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لے چلو. قافلے کا رخ موڑ دیا گیا اور یہ قافلہ حرم محترم کی طرف روانہ ہوا. راوی کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ حدود حرم میں داخل ہوا تو منصور کو بتایا گیا کہ حدود حرم شروع ہو چکی ہیں, آپ اس وقت اللہ پاک کی حدود کے اندر آ چکے ہیں, حرم محترم کے اندر داخل ہو چکے ہیں, بیر میمون نامی علاقہ وہاں تک پہنچ چکے تھے. کہا کہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے امن والی جگہ کے اندر داخل ہونے کی مجھے سعادت دے دی. اور اسی دن, بیمار تو پہلے سے پڑ چکا تھا, اسی دن موت آئی. موت سے پہلے کہنے لگا کہ آہ کھینچی اور افسوس اور حسرت کرنے لگا, کہا کہ یہ بھی کوئی بادشاہی ہے کہ ابھی تو کروفر کے ساتھ ٹھاٹ بان کے ساتھ بادشاہ سلامت بنے ہوئے خلیفہ وقت بنے ہوئے جا رہے تھے اپنے جاہو جلال کے ساتھ, اور موت کا پیغام ملا, دل پر چوٹ لگی, یہ بھی سمجھداری تھی کہ فوراً حرم کا رخ کر لیا, ورنہ وہی اگر پڑے رہتے اپنے لاہو اس میں غفلتوں میں تو اسی انداز میں چلے جاتے, لیکن حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد حسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بھی کوئی بادشاہی ہے کہ بادشاہ سلامت اپنی بادشاہت کو چھوڑ کے موت کے منہ میں جا رہا ہے. کہا کہ بادشاہی اس کا نام نہیں ہے, بادشاہت اسی ذات کے لیے ہے جس کو موت نہیں آتی. ہوگا بھی یہی قیامت کے دن اللہ پاک سوال فرمائیں گے, لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تمام بادشاہوں کی بولتیاں بند ہوں گی، سب موت کی نیند سو رہے ہوں گے. اللہ پاک خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف اس ایک اللہ واحد اور قہار کی بادشاہت ہے کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. تو غرض یہ ہے کہ بادشاہ بھی اگر دل نرم رکھتے ہوں تو چوٹ لگنے پر اثر ہوتا ہے. سلیمان ابن عبد الملک یہ جب خلیفہ بنے، مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تو کہا کہ تابعین کا دور چل رہا تھا، مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کے پوچھا، دریافت کیا کہ تابعین میں سے کوئی تابعی موجود ہیں کہ جن کی زیارت ہم کر سکیں؟ تو بتایا گیا جی ہاں، ابو حازم نامی تابعی اس وقت مدینہ طیبہ میں حیات ہیں. ایک ایلچی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ. خلیفہ وقت ہیں سلیمان ابن عبد الملک، ان کو بلوایا گیا. ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ذوق کے حساب سے اور اپنے مزاج کے حساب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد سوال و جوابات شروع کیے. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آخر ہم لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت ناپسند ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے، دنیا کو آباد کر رکھا ہے. آخرت برباد ہے، دنیا آباد ہے، تو آپ آبادی سے بربادی کی طرف جانے کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اثر ہوا. دوسرا سوال کیا، کہنے لگے کہ اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا کہ دو قسم کے افراد ہوں گے، نیکوکار اور بدکار. نیکوکار کی پیشی تو اس انداز سے ہوگی جیسے کوئی مسافر پردیس گیا ہوا ہو، کافی لمبی مدت کے بعد واپس لوٹ کر اپنے گھر والوں میں آ رہا ہو، تو اس لوٹنے والے، اس غائب آدمی کے دل میں جو جوش اور محبت اور اپنے گھر والوں سے ملنے کا جو شوق ہوتا ہے کہ وہ فرط مسرت سے چاہتا ہے کہ جلد سے جلد گھر پہنچوں، اپنے بال بچوں سے ملاقات کروں، تو نیکوکار بندے تو اللہ پاک کے سامنے اس انداز سے پیش کیے جائیں گے جس طرح غائب آدمی اپنے گھر والوں میں لوٹتا ہے تو وہ نہایت خوش و خرم، حشاش بشاش اور فرط مسرت سے وہ لبریز ہوتا ہے کہ جلد سے جلد گھر والوں سے ملاقات ہو جائے. تو نیکوکار تو اس جوش و خروش کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ رب عز الجلال کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور بدکاروں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس بھگوڑے غلام کی طرح پیش کیے جائیں گے جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ گیا تھا، اس کو کہیں سے پکڑا گیا، جکڑا گیا، اس کو لایا جا رہا ہے. وہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے آقا کے سامنے آ رہا ہے کہ کس منہ سے اس کے سامنے کرے. تو بدکار بھگوڑے غلام کی طرح ان کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، کہ وہ بدکار حاضری نہیں چاہتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. تو یہ سن کر وہ رونے لگا سلیمان ابن عبد الملک، کہنے لگا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں نیکوکاروں میں سے ہوں یا پتنی بدکاروں میں سے ہوں. فرمایا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنے اعمال کو کتاب اللہ پر پیش کر کے دیکھ لیجئے. اس نے پوچھا کہ کتاب اللہ تو بہت وسیع ہے، کہاں پیش کروں؟ فرمایا کہ قرآن کریم کے اس حصے پر پیش کر لیجئے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. بے شک نیکوکار جنت کے باغات میں ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں، جنت کے مزوں میں ہیں، اور بے شک فجار اور فساق گناہگار دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں ہیں. چھوٹا سا جملہ، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اپنے اعمال کو تول لیجئے کہ ابرار والے ہیں یا فجار والے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کا حشر کس انداز میں ہونے والا ہے. تو یہ تمام نصیحت کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم میں سے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ معزز اور محترم کون ہے؟ فرمایا کہ با مروت. با مروت سے مراد با اخلاق شخصیت، کہ جو مروت والا ہو، لوگوں کے ساتھ مروت سے میل جول کرتا ہو، جس کا برتاؤ اچھا ہو، اچھے اخلاق والے لوگ، یہی معزز اور محترم ہیں. تو غرض یہ کہ بادشاہ بھی اگر دل نرم رکھتے ہوں تو جب اس کے اوپر بات لگتی ہے تو اثر کرتی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو انسان جب نیک بخت ہوتا ہے تو دل پر نصیحت اثر کرتی ہے، اور انسان اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ اگر انسان ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے تو یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نادان آدمی کے سامنے سمجھداری کی باتیں کرنا، دانائی کی باتیں کرنا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اخروٹ کو گنبد پر رکھ دیا جائے. ایک گنبد ایک گول اور اخروٹ کا تھیلا ہو، اس اخروٹ کے تھیلے کو گنبد پر الٹ دیا جائے تو وہ جس طرح سارے اخروٹ لڑک کر دائیں بائیں چلے جائیں گے، اس گنبد پر کوئی بھی اخروٹ نہیں ٹکے گا. تو نادان آدمی کے سامنے دانائی کی باتیں بھی ایسے ہی ہیں کہ اس کے سامنے دانائی کی باتیں کر دی جائیں تو وہ ساری ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی. اور دانا آدمی اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اخذ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. طلب جو شخص لے کر بیٹھے گا کہیں بھی کسی بھی اللہ والے کے پاس، قال اللہ اور قال رسول جہاں سننے کی طلب ہوگی، تو بسا اوقات ایک چھوٹی سی بات بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے. قیامت کے دن بھی ایک نیکی کار آمد ثابت ہو جائے گی. دو واقعات الگ الگ ملتے جلتے ہیں، ایک تو وہی جو پہلے بھی جمعے کے موقع پر سنا چکا ہوں کہ ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی. اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ تمہارے دونوں پلڑے برابر ہیں، جب تک کہ کوئی ایک پلڑا جھکے گا نہیں تو فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک نے معاملہ رکھا ہے جھکاؤ کا. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، بھلے ایک نیکی سے بھی جھک گیا تو نجات ہو جائے گی، اور اگر برائی کا پلڑا جھک گیا بھلے وہ ایک بدی کے ساتھ ہو تو وہاں عذاب کا فیصلہ ہے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے تو بات دیگر ہے. تو ایک شخص ہوگا جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، کہا جائے گا کہ تمہارے دونوں پلڑے برابر ہیں، حساب کتاب درمیان میں ہے، ایک نیکی لیا ہو تمہاری نجات ہو جائے گی. اس شخص کو چھوٹ دی جائے گی میدان محشر میں، وہ چلے گا دوڑے گا بھاگے گا ادھر ادھر اپنے عزیز اور اقارب کے پاس، ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، آل اولاد کے پاس، عزیز و قریب، دوست احباب، ہر ایک کے پاس منت سے معذرت کرتا ہوا آئے گا کہ صرف ایک نیکی دے دو، چھوٹی سی نیکی، تاکہ میرا نیکی کا پلڑا جھک جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں. اس میدان محشر میں ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں عزیز اور قریب بھی ایک چھوٹی سی نیکی دینے پر آمادہ نہیں ہوں گے. میدان محشر میں چکر مارتا ہوا حیران پریشان ہکا بکا پھر رہا ہوگا کہ ایک شخص ہوگا، وہ کہے گا کہ ادھر آؤ، کیا معاملہ ہے؟ وہ بتائے گا کہ صرف ایک نیکی درکار ہے. تو اس پر وہ کہے گا کہ میرے پاس تو گناہوں کے انبار ہی انبار ہیں، صرف ایک نیکی میرے پاس موجود ہے. جب تیرے پاس انبار موجود ہے نیکیوں کے لیکن وہ گناہوں کے برابر ہے، جب تیری نجات نہیں ہو رہی تو میری ایک نیکی میرے کیا کام آئے گی؟ لے یہ نیکی، تو لے جا، کم از کم میرا نہ صحیح تیرا بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھلا ہو جائے. وہ سخاوت کر کے اپنی ایک نیکی بھی شخص کو دے دے گا. یہ شخص بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی باوجود یہ کہ وہ علیم اور خبیر ہیں، اس بندے سے میدان محشر میں برسر عام سب کے سامنے پوچھیں گے کہ اے بندے یہ نیکی کہاں سے لایا؟ وہ بتائے گا کہ سب کے پاس گیا، کسی نے نیکی نہیں دی، ایک آدمی نے میرے اوپر ایثار کیا، اپنی ایک ہی نیکی دی، وہ بھی مجھ کو دے دی. اللہ پاک فرمائیں گے جا اس کو بلا کر لے آؤ. اس کو لایا جائے گا، اس سے بھی یہی تمام معاملات پوچھے جائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے بندے تیری سخاوت سے بڑھ کر ہماری سخاوت ہے، تو نے اس عالم کے اندر اس ایک نیکی کی سخاوت کی، جا ہم نے تیری سخاوت کو قبول کیا اور تیرے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتے ہوئے بغیر کسی نیکی کے، وہ ایک نیکی بھی چلی گئی تھی، لیکن اللہ پاک کا فضل کا معاملہ ہوگا کہ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ دونوں کے دونوں جنت میں چلے جاؤ. اسی طرح کا ایک اور معاملہ ہوگا، ایک شخص اس کے بھی دونوں پلڑے برابر ہوں گے اور معاملہ بیچ میں اٹک جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ دیکھو نیکیوں میں یا بدیوں میں کوئی اور چیز ہو، اتنے میں فرشتہ ایک پوٹلی لائے گا اور برائیوں کے اندر رکھ دے گا. اس کے رکھنے کے ساتھ ہی اس کا وہ میزان کا جو پلڑا تھا برائیوں والا جھک جائے گا، اور وہ نیکیاں تو بالکل ہبا منصورہ ہو جائیں گی، نہ ہونے کے برابر. جب اس پٹلیا کو کھولا جائے گا تو اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوگا اف. یہ وہ اف کا جملہ ہوگا جو اس نے اپنے والدین سے تنگ ہو کر ان کے سامنے کہا ہوگا. قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت کسی کی نہ کرنا سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کی حالت میں ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس موجود ہو یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف تک مت کہنا. جب خدمت کا موقع آئے تو خدمت کا پیکر بن جانا، ان کی خدمت کرتے رہنا اور اف کا جملہ تک زبان پر مت لانا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم لہجہ، نرم رویہ اختیار کرنا. وقف لہما جناح الذل، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا. وقل، اور یہ کہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب، اے پروردگار، اے پرورش کرنے والے، ارحمہما، ان دونوں کے ساتھ ویسا ہی مہربانی کا معاملہ فرمائیے، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے میری پرورش کی جبکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا. غور کیا جائے تو اللہ پاک خود جب دعا سکھا رہے ہیں، بندہ اپنے والدین کے لیے صدقے دل سے جب یہ دعا مانگے گا کہ اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے، خود اللہ پاک حکم دے رہے ہیں. قل، کہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب، ہمارے والدین ماجدین پر اسی طرح نرمی کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائیے جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ نرمی کا اور مہربانی کا معاملہ فرمایا. تو وہ اف کا جملہ اتنا بھاری اور بھرکم ہوگا کہ جس کے مقابلے میں دنیا کے تمام پہاڑ بھی ہلکے ہوں گے وزن کے اعتبار سے، وہ پلڑا جھک جائے گا. اس شخص کے لیے فیصلہ ہوگا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، جہنم کی طرف بھاگے گا، دوڑے گا، پھر وہ فریاد کرے گا یا اللہ مجھے موقع دیا جائے، واپس پلٹ کر لایا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لے آؤ. کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ پاک کہیں گے کہ تیرا نامہ اعمال دیکھ لیا نا، کتنا جھک گیا برائیوں سے، اب تو کس منہ سے فریاد کر رہا ہے؟ اس وقت وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں جہنم کی آگ سے خلاصی مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں نے دیکھا کہ میرے والد ماجد کے لیے بھی اور میرے ابا کے لیے بھی جہنم واجب ہو چکی ہے، صرف میں اس لیے پلٹ کر آیا ہوں کہ جتنا عذاب آپ نے میرے لیے مقدر کیا ہے آپ اس کو ڈبل کر دیجئے، اور میرے والد کا عذاب بھی مجھے دے دیجئے. دنیا میں تو میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کر سکا، آج اپنے والد کا عذاب بھی میں بھگت لوں گا، میرے والد کو جنت میں جانے دیجئے. یہ جملہ سن کر اللہ پاک ہنس پڑیں گے، فرمائیں گے کہ دنیا میں تو تم نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور ان کی دعائیں نہیں لی، اف کا جملہ کہا تھا، اور آج تو نے اپنے والد کی اتنی ہمدردی کا اظہار کیا کہ اپنے بجائے اپنے والد کے گناہوں اور اپنے ان کے عذاب کو بھی اپنے پر مول لے رہا ہے. اللہ پاک ہنسیں گے اور فرمائیں گے کہ جا تو نے اپنے والد کو بھی بچا لیا، پکڑ اپنے والد کا ہاتھ اور دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. تو معاملات اللہ پاک کے رحمت کے اور مغفرت کے اور بخشش کے بہت انوکھے ہوں گے، لیکن کم از کم بندے کے دل میں ڈر اور خوف اور آخرت کی فکر تو ہو، آخرت کی تیاری تو ہو، پھر اللہ پاک کسی بھی عنوان سے کسی بھی انداز سے بندے کو بخشنا چاہیں گے تو بندے کو بخش دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجوع اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. شیطان تو انسان کو ورغلاتا رہتا ہے، ہر موقع پر شیطان کے دھوکوں سے بچنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے اونچے درجے کے ولی تھے، ان کو بھی شیطان بہکانے کے لیے آیا. رات کا وقت تھا، اندھیرے کے اندر تہجد پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں روشن ہو گیا پورا کمرہ، اور گویا کہ اپنے گمان کے مطابق شیطان اللہ میاں بن کے ظاہر ہوا، روشنی کر دی، کہا کہ اے عبد القادر ہم تم سے خوش ہو گئے، لہٰذا آج کے بعد ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تم سے نماز معاف کر دی. جب نماز کی معافی کا اعلان سنا فوراً سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نماز معاف نہیں کی تو عبد القادر کون ہوتا ہے. فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. فوراً اندھیرا چھا گیا، سمجھ گیا کہ شیطان تھا جو دفع ہو گیا. تو پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا، کہا کہ اے عبد القادر اپنے علم کی بدولت بچ گئے. علم کا گھمن اگر ہوتا فرماتے جی جی ہاں ہاں. آپ نے فرمایا بدبخت اپنے علم کی بدولت نہیں، اپنے رب کے فضل سے بچا ہوں. تو ناکام اور نامراد ہو کر دفع ہو گیا، چلا گیا. تو یہ بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا، چھوٹوں کو بھی نہیں چھوڑتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے ایک خاص مرید تھے، تربیت یافتہ ہو کے جانے لگے کسی جگہ. آپ نے فرمایا فلانی جگہ پر جا کر خدمت انجام دو، دین کی خدمت کرو. چلنے لگے، تو چلتے چلتے فرمایا کہ بس ایک نصیحت یاد رکھنا، نہ تو کبھی خدائی کا دعویٰ کرنا اور نہ ہی کبھی نبوت کا دعویٰ کرنا. وہ جو آپ کے تربیت یافتہ مرید تھے حیران ہو کے کہا حضرت اتنے زمانے آپ کے پاس رہا ہوں، انتی منجائی اور رگڑائی کروائی ہے، اب بھی آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ میں خدائی کا یا نبوت کا دعویٰ کر دوں؟ فرمایا کہ بات پوری سن لو، سمجھ لو، بیچ میں بولو مت. بات یہ ہے کہ جب انسان اس کا مزاج ایسا ہو، اور آپ نے تقابل کیا، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جب وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ بات اٹل ہوتی ہے. تو انسان کی بھی اگر سوچ ایسی ہو جائے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، تو اس نے در پردہ خدائی کا دعویٰ کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جو بات کہہ دیں تو وہ سچی ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی. جو شخص یہ گمان کرنے لگ جائے کہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہی ہے، اس میں جھوٹ کا گمان اور جھوٹ کا پہلو نہیں ہے، تو اس نے در پردہ رسالت کا دعویٰ کر دیا. تو اتنی منجائی کے بعد بھی چلتے چلتے نصیحت کی کہ اپنے آپ کو گھمنڈ کے اندر مت ڈالنا، اپنی بات کو اٹل مت سمجھنا کبھی، اور کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا. آج کل تو لوگ بہت بڑے بڑے دھوکوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری نظر صاف ہے، دل صاف ہے، اگر ہم کسی غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دل صاف ہے. دل صاف ہونا چاہیے، اعوذ باللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل صاف نہیں تھا کہ آپ نے پردے کی تعلیم دی، تلقین فرمائی، آپ کے ازواج مطہرات بیٹھی تھی، نابینا صحابی آئے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اندر جاؤ. کہنے لگی یا رسول اللہ نابینا ہے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو نا، جاؤ اندر جاؤ. کیا ان کے دل میں کوئی میل تھا؟ پاکیزہ ازواج مطہرات ہیں، لیکن آپ کی تعلیم ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن ہم دھوکوں میں مبتلا ہیں کہ دل ہمارا صاف ہے، ٹخنوں سے نیچے ہم لباس پوشاک رکھتے ہیں، ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. ہم کیوں دعویٰ کریں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے؟ اس دعویٰ کرنے والا خود متکبر ہے کہ وہ اس بڑائی کے شکار ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. اس طرح کے دھوکوں میں مبتلا ہو کر ہم شیطان کے چکروں میں پھنسے رہتے ہیں. تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نہ خدائی کا دعویٰ کرنا، نہ رسالت کا دعویٰ کرنا. اور پھر وضاحت فرما دی کہ مطلب یہ کہ اپنی بات کو ہمیشہ 100% اٹل مت سمجھنا، اٹل بات صرف اللہ کی ہوتی ہے، اپنی بات کو 100% سچا مت سمجھنا، اس میں جھوٹ کا بھی امکان ہو سکتا ہے، سچی بات تو صرف رسولوں کی ہوتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کے لیے شیطان آیا، تہجد میں سلا دیا، آپ سو گئے. جب جاگے تو اتنا روئے کہ یا اللہ میری تہجد قضا ہو گئی. اگلے دن جب ہوا تو شیطان وقت سے پہلے آ کے آپ کو جگانے لگا. دیکھا تو ایک انسانی شکل میں شیطان کا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں ابلیس ہوں. کہا کیوں؟ کہا تہجد کے لیے اٹھ جائیے، وقت ہو گیا. کہا کہ تو اب تہجد کے لیے اٹھائی، یہ کیسے؟ کہنے لگا کہ کل میں نے آپ کو سلایا تھا، اس سو جانے کے بعد جو آپ روئے تو اللہ پاک نے اتنا زیادہ ثواب عطا فرمایا جو تہجد میں نہیں ملتا تھا، تو میں نے چاہا کہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا رہے جو آپ کو تہجد میں ملتا ہے، اس میں اضافے کا مجھے یہ برداشت نہیں ہے، گوارا نہیں. تو شیطان تو ہمیں ہر انداز سے حملہ آور ہوگا، دھوکے میں ڈالے گا، بہکائے گا. ہمیں اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے، دھوکوں سے رک کر چلنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو تبھی انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سے دعا کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.